گھڑی ٹھیک ہے، آج رات کے 9 بجے لیکن کچھ اور گنجائش ہے، ٹھیک ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. اتنے بھی تو ہیں، ایک دوسرے سے بھی کام چل جائے گا اس کا. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، میرے شیخ کا ارشاد ہے کہ کچھ ابتدا جو ہے کچھ سنتوں کے مذاکرے سے کر لیا کرو. کیونکہ میرے مرشد کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں: نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور سنت کی جو تعریف میرے شیخ اور مرشد نے فرمائی ہے، فرمایا کہ سنت نام ہے محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا. محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے، اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے، یہ عاشقانہ تعریف ہے. تو پوچھے نا جی سنت اور بدعت کس کو کہتے ہیں، تو محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے، اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. اب گھر میں مہمان آیا، میزبان کہہ رہے نہیں جی یہ کھائیے، مہمان کہہ رہے گنجائش نہیں ہے، میزبان زبردستی کر رہا ہے، اور ایک میزبان کہتا ہے جی یہ میں نے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، اب آپ کی جیسی طبیعت ہو وہ کیجیے. اب آپ دیکھیے میزبانوں کے طور طریقے میں فرق ہے، تو اس میزبان کے طریقے سے خوش ہوگا. اور ایک میزبان نے مہمان سے جب رات گزر گئی تو پوچھا: جناب آپ کی رات کیسی گزری؟ اس نے کہا: بات یہ ہے کہ مچھر مجھے اڑا کر لے جاتے اگر کھٹملوں نے پکڑ نہ لیا ہوتا. محبوب محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے. یہ کیا بات ہے، یہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں؟ جوانی کا زمانے میں ٹیک لگانا عجیب بات ہے بھائی. ہاں، بڑھاپا بڑھاپا اور معذور اس کے لیے اجازت ہے، گنجائش ہے. بڈھے جاوید بھائی نہیں آئے کیا؟ ہاں اچھا، سہیل صاحب تو ہمارا ہم ساتھ آئے ہیں وہ تو، لیکن جاوید بھائی نہیں ہے. اچھا، دین کی بات سننے کا ادب ہے، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے. البتہ بڈھا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن جوانوں کو ٹیک نہیں لگانا چاہیے، ابھی کمر سے بہت کام لینے. تو محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے، اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا نہیں جی میرا جی یہ چاہتا ہے، یہ بدعت ہے. یہ بدعت کی آسان اور عاشقانہ تعریف ہے. کہ جی بدعت کیا ہے؟ جی میرا جی چاہتا ہے ایسے ہونا چاہیے. اور ایک طریقہ یہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے اس کو کر کے دکھایا. تو محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا یہ سنت ہے, اور محبوب کو اپنے طریقے سے خوش کرنا یہ بدعت ہے. اس لیے سنت کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا دعا مانگنے کی سنتیں عرض کرتا ہوں کہ دعا مانگنے میں پانچ چیزوں کا خیال کریں. فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دعا کو مانگنے کی پانچ سنتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھیں, سینے کے برابر, جس کو میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ بابل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بٹن نمبر دو کے سامنے, سینے کے سامنے, سینے کے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو, ہاتھ ایسے ہو, ایسے نہ ہو. یہ اس طریقے سے ہندو اپنے بتوں کے سامنے مانگتا ہے. تو یہ تشبہ بالکفار ہے. ایک تو سنت ترک ہو رہی ہے, اور دوسرا کافر کافر کے ساتھ مشابہ ہے کہ وہ بتوں سے ایسے مانگتا ہے. لہذا دعا کو ایسے نہیں مانگنا چاہیے. ہم لوگ یتیم نہیں ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس ایک ایک چیز میں طریقہ موجود ہے. لہذا دعا مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ اور ڈھنگ موجود ہے, رنگ بھی ہے ڈھنگ بھی ہے. لہذا اس میں بدعت کو شامل کر کے یا دوسروں کو طریقے کو شامل کر کے اس میں بھنگ نہ ڈالے, پھر ورنہ رنگ میں بھنگ ہو جائے گی. تو لہذا دوسرا کیا ہے کہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف رکھو ہتھیلی کا, اور تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو, تھوڑا سا فاصلہ. میرے مرشد اس کو یوں فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے تربوز پکڑنا ہو. آپ آرام سے چیک لگا کے بیٹھے نا, آپ تو معذورین میں سے ہیں, آپ کے پاس تو معذورین کا سرٹیفکیٹ بھی ہے, سفید بال, یہ خوب سرٹیفکیٹ ہے, پاسپورٹ ہے بلکہ. لہذا قیامت کے دن بھی یہ پاسپورٹ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے شرمائیں گے. تو تیسری چیز میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جیسے تربوز پکڑنا ہو, اللہ بڑا ہے, کائنات میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میرے دوست. لہذا اللہ سے بڑی چیز مانگے. لہذا تیسری سنت کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے, اور چوتھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں, یہ امید بھی رکھے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی, اور فرماتے ہیں جو قبول نہیں ہوئی اصل میں نے وہ درد سے مانگی نہیں تھی. یعنی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم پنکھے کو دیکھتے ہیں, مسجد کا پینٹ دیکھتے ہیں, اور امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہاتھ پھیریں تو ہم بھی جلدی سے ہاتھ پھیریں. جبکہ دعا کی شرط تضرع بھی ہے, ادعو ربکم تضرعا, کہ اپنے رب سے مانگو آہوزاری سے. اب یہ پنکھے دیکھ رہے تو آہوزاری اور درد دل کا آ رہا, یہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی ہے, تو ایسے کیسے کام چلے گا. تو اس لیے میرے پیارے دوستو درد دل ہو, اگر امام صاحب سے ہم ایک منٹ زیادہ دعا مانگ لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اگر ہم امام سے ایک منٹ دعا زیادہ مانگ لیں, ضروری نہیں ہے, جماعت کی نماز تو امام کے ساتھ نماز میں اقتدا ہے, دعا میں اقتدا نہیں ہے. اگر ہم امام سے پہلے دعا شروع کر دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اور امام سے پانچ منٹ دیر تک دعا مانگتے رہے تو کوئی منع نہیں کر سکتا, کیونکہ جماعت کی نماز امام کے ساتھ اقتدا میں واجب ہے, دعا میں جماعت اور اقتدا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دعا شروع کر دے دیر تک مانگتا رہے تو کیا اس میں, لہذا اس کی دعا چل رہی ہے, اس کی جو طلب ہے وہ دعا مانگ رہا ہے, اور دیر تک مانگے. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے مرشد نے مثنوی پڑھائی, فرمایا کہ دعا نبوت مراد عاشق کا, کہ عاشق کی کوئی مراد دعا سے کچھ نہیں ہے, لیکن کیا ہے, جز سخن گفتن با شیری دہان, سب ان کی مراد یہ ہے کہ وہ شیری دہان, وہ جو شکر کا پیدا کرنے والا ہے, جو خالق شکر ہے, جس نے شکر کو پیدا کیا, جس نے گنے میں مٹھاس رکھی, تو وہ خود کیسا میٹھا ہوگا. بس اس شیری دہان سے گفتگو کرنا, بس یہ مطلوب ہے. دعا نبوت مراد عاشق کا، اللہ کے اولیاء اور عاشقوں کی مراد دعا سے کچھ نہیں ہے، کیا؟ صرف اپنے محبوب سے باتیں کرنا ہے. جو سخن گفتن با شیری دہا، جو سخن گفتن با شیری دہا، وہ جو شکر کا پیدا کرنے والا ہے. میرے مرشد نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ گنے کے رس میں رس نہ پیدا فرماتے، مٹھاس نہ رکھتے، آج سارے گنے کے ڈنڈے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ بک جاتے. تو جس اللہ نے مٹھاس پیدا کی، اس محبوب سے، اس شیری دہن سے یہ باتیں کرنا، یہ اللہ کے عاشقوں کا کام ہے. جو سخن گفتن با شیری دہن، چار ہو گئے نا، اور پانچویں کیا ہے؟ جو ملا اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. ایسا نہیں کیا دعا مانگ رہے ہیں، ایک تو دعا اتنی کھولی ایسے، پھر اس کے بعد یا پیچھے ڈال دیا، جو ملا اس کو یہ مارا، یا بہت کمال کیا، یعنی یہ دعا کو پتہ نہیں کیا ہو رہا کہ جو ہمیں ملا اسے پیچھے ڈال دیا، یا اس کو پلٹی مار دی ایسے. عجیب انداز، یہی ہوئے بعضے ایسے ایسے بھی کرتے ہیں، عجیب انداز. جبکہ ہمیں سکھایا کہ جب دعا مانگو اس کے بعد جو ملے اس کو، دیکھیں نا شاہ تحفہ دے تو کیا کیا، اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لے. دیکھیے اگر کھانے کے درمیان نوالا گر جائے تو شریعت نے یہ، سنت نے یہ مسئلہ ہمیں سکھایا کہ اس نوالے کو صاف کر کے کھا لو. ایک صاحب نے کہا ارے صاحب یہ کیوں، تو میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت محمد شاہد علو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات چلی، حضرت نے فرمایا کہ سوچو ذرا تم، اگر تم کو ملک کا بادشاہ یا صدر اگر تمہیں کوئی تحفہ دے اور وہ تحفہ تم سے گر جائے، کیا کرو گے؟ اس کو اٹھا کے چومے گا، سر سے لگائے گا، ماتھے سے لگائے گا، چومے گا. فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے نعمت رزق عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، لہذا اگر نوالا گر جائے تو اس کو کیا کرے، صاف کر کے اس کو کھا لے. اسی میں ہماری عزت ہے. تو دعا جو پکا مرے، جو دعا مانگے ہم پھر اس کو پیچھے نہ پھینکے، نہ پیچھے پھینکے نہ یوں گھمائے، سر آنکھوں پہ رکھ لیا، چہرے پر مل لیا. یہ دعا کی پانچ سنتیں. ہم صاحب نے جب نماز پڑھائی، یہ آیتیں پڑھی، پہلے ارادہ تھا کچھ اور مضمون پیش کروں گا، لیکن ان کی آیت پڑھ کر اب تقاضا ہوا کہ چلو یہی آیت پیش کر دے جو میں نے اپنے شیخ اور مرشد سے سنا ہے، کیونکہ اس میں ایک نعمت کا ذکر ہے اور اسی نعمت کے لیے ہم لوگ دعا کراتے ہیں. اور وہ دعا کیا ہے کہ جی دعا کیجیے کہ استقامت مل جائے. تو استقامت ہے کیا، ملے گی کیسے، اس کے لیے چند گزارشات پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنے شیخ اور مرشد سے سنی ہے. اس سے پہلے ایک بات سناتا ہوں، میرے شیخ اور مرشد جب پرائمری پڑھ رہے، پرائمری پڑھی، ان کے والد صاحب نے اپنے باپ کے اکلوتی اولاد تھے میرے شیخ، جب پرائمری پڑھی حضرت نے تو حضرت نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا مجھے مدرسے پڑھنا ہے، دار العلوم دیوبند جانا ہے. ابا نے کہا بیٹا اچھا میں تمہارا داخلہ کراتا ہوں، کہا پہلے مڈل پڑھ لو. اب مڈل کلاس پڑھی، کہا ابا اب جانا ہے، تو اب فرمایا کہ میرے والد صاحب نے پھر میرا داخلہ جو ہے وہ الہ آباد کے اندر طبیہ کالج میں کرا دیا. اب میں ابا کے سامنے مجبور ہو گیا، پھر طب بھی پڑھی، اور جب طب میں داخلہ کرایا تو میرے شیخ فرماتے کہ میرے ابا نے مجھ سے فرمایا کہ بات یہ کہ میں نے طب تم کو اس لیے پڑھائی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم طب پڑھ لو، پھر بے شک عالم بن جانا. جب تم عالم بن جاؤ گے تو تمہارے پاس ایک فن ہوگا، تو تم دین کی خدمت برائے دین کرو گے، پیٹ کے لیے نہیں کرو گے، اس لیے میں تم کو طب پڑھا رہا ہوں. تو میرے شیخ یہ بات فرما کر سنا کر رونے لگے، اور روتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میرے ابا کی نظر اور میرے ابا کا کتنا مجھ پر احسان ہے، اور فرمایا کہ آج وہ میری حکمت دین کی خدمت میں کام بھی آ رہی ہے، اس لیے نہیں کہ معجون اور خمیرہ بنا کر دے رہا ہوں، فرمایا نہیں، بلکہ اصلاح کے اندر یہ مفید ثابت ہو رہی ہے کہ میں اتنا وظیفہ بتاتا ہوں اور وہ باتیں بتاتا ہوں جس سے لوگ پاگل نہ ہو. لہذا اتنا وظیفہ کرنا جس سے پاگل ہو جائے یہ درست نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی بچہ اپنے ابا کو اتنا یاد کرے کہ اب یاد کرتے کرتے بے ہوش ہونے لگے تو ابا اس کو پسند کرے گا، کہے گا بیٹا یہ کیا بات ہے، اتنا کیوں یاد کرتا ہے تو مجھے. اسی طرح سے میرے دوستو، اتنا ذکر کرنا جس سے انسان پاگل ہو جائے، ربا اس کو پسند نہیں فرماتے. اعتدال قائم، اعتدال رہنا اور معتدل المزاج رہنا، یہ شریعت کا مزاج ہے. اس لیے ایک شخص نے حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، کیا کروں؟ اب آپ اس کا جواب سوچ لیجئے کہ کیا جواب ہوگا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے کیا فرمایا، اب وہ سنیے. ایک اللہ کا ذکر ہے، حضرت نے فرمایا کیا کرو، تسبیح کو رکھو، تکیہ لے کر سو جاؤ. اللہ اکبر. فرمایا لا تفریط فی النوم، نیند کے اندر کمی مت کرو. نہیں جی، شیخ کا بتایا ذکر پورا کرنا ہے، اب وہ ذکر کیسے ہو رہا؟ یہ عالم ہے. اس لیے یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی دیکھیے غور سے سنیے گا، سمجھ لیجیے گا، سمجھ میں آئے پھر پوچھ لیجیے گا. اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز میں اٹھ کر چاقو چوبند رہتا ہے اور فجر کی نماز میں جھٹکے مارتا ہے، تو اس آدمی کے لیے تہجد پڑھنا درست نہیں ہے. غور سے مسئلہ سنیے گا، فتوا نہ لانا میرے خلاف، غور سے سننا یار. کیونکہ تہجد جو ہے درجہ اس کا بہت اونچا ہے، لیکن فرض کے برابر نہیں ہو سکتی وہ. اس لیے فرض کی نماز میں جہاں تہجد پڑھنا مطلوب ہے بے شک، لیکن فرض کی نماز جیسے جماعت سے پڑھنا مطلوب ہے، ساتھ میں اس میں خشوع اور توجہ ہونا یہ بھی مطلوب ہے. لہذا تہجد میں تو خوب چاقو چوبند اور خوب مست ہیں، اور فجر کی نماز میں جھٹکے مار رہے ہیں. تو میرے دوستو، پھر یہ ایسے آدمی سے یہی گزارش کی جائے گی، برائے مہربانی آپ تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ افضل وقت تو وہی ہے، لیکن آپ کیونکہ فجر کی نماز میں جھٹکے مارتے ہیں، لہذا جھٹکے مار نماز اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہے. اس لیے راتوں کو جاگ کر فجر کی نماز میں سونا، باتوں کو جاگے فجر کی نماز میں سوئے، اور ایسے سوئے کہ امام نے کہا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی اور السلام علیکم کہہ کر نماز شروع ختم کی، تو اللہ اکبر ان کے لیے نیند کا آغاز اور سٹارٹ ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان کے لیے نیند کا اینڈ ہے اور اختتام ہے. اس لیے ساری رات جاگ کر عبادت کرنا اور فجر کی نماز میں سونا میرے دوستو. اور بعض لوگ یہ بھی حرکت کرتے ہیں، تہجد میں اٹھے، ذکر تلاوت ہے، فجر کی نماز سے پہلے ہی سو گئے اور پھر 11 بجے سو کر اٹھے. تم بھائی مہربانی، ایسی تہجد سے بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، یہ واجب ہے. اور تہجد کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ آپ تہجد کے لیے یہ کام کریں کہ عشاء کی سنتوں کے بعد نوافل جو پڑھتے ہیں اس میں اگر تہجد کی نیت کر لیں، تو علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں یہ بات لکھتے ہیں، فَإِنَّ سُنَّةَ التَّهَجُّد تَحْصُلُ بِالتَّنَفُّلِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاء قَبْلَ النَّوْمِ، سونے سے پہلے جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ لے گا تہجد کی نیت سے، تو اس کو تہجد کی نماز کا اجر اور ثواب مل جائے گا. ہاں اتنا ضرور ہے، افضل رات کا وقت ہے. یہ کس کے لیے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں ایک سمندر ہے اس کا نام بحر الکاہل ہے، یہ بحر الکاہلین کے لیے، جس کو ڈیڈ سی بولتے ہیں، بحر الکاہلین کے لیے. افضل وہی ہے بھائی، دیکھو میں افضلیت کا انکار نہیں کر رہا، صرف تھوڑی سی ٹرے، تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں تاکہ ہماری فجر کی نماز نیند میں نہ گزرے، کیونکہ فجر کی نماز جاگ کر پڑھنا. اور آگے آ جائیے، اور آگے آئیے بچوں، آپ لوگ اور ادھر سو، بڑوں کو آگے جگہ دو، شاباش. جو جگہ نہیں دے گا اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ناک کر دی جائے گی، جو پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے نا صاحب، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا، اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے. تو میرے شیخ اور مرشد، اس کے بعد حضرت نے عالمانہ پڑھا، اور میرے شیخ کی جو سند ہے دو واسطوں سے، حضرت قطب العالم معاشر رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، دو واسطوں سے، حضرت کے استاد حضرت معاشر عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حدیث شریف پڑھی تھی حضرت معاشر عبد الغنی صاحب حضرت قطب العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ میرے شیخ کی سند ہے. تو جو میں بات سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جس زمانے میں حضرت الہ آباد میں طبیہ کالج میں پڑھ رہے تھے، فرمایا اسی زمانے کے اندر الہ آباد کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا نام ہے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی بزرگ ہیں، اور اس پائے کے بزرگ ہیں کہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، انہوں نے سوال کیا اپنے شاگرد مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی اور خلیفہ بھی ہیں ان کے، ان سے سوال کیا کہ ہندوستان میں اس وقت نقشبندی سلسلے کی سب سے اعلیٰ نسبت کس کو حاصل ہے؟ تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ اور مرشد سے عرض کیا کہ حضرت حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ہندوستان میں نقشبندی سلسلے نقشبندی نسبت سب سے اونچا مقام ان کو حاصل ہے، لہذا میرے مرشد جبکہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور طبیہ کالج میں پڑھتے تھے، روزانہ حضرت کا معمول تھا کہ عصر کی نماز میں حضرت کی مجلس میں جاتے تھے روزانہ، اور عصر کی نماز سے لے کر رات 11 بجے تک حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اسی زمانے میں الہ آباد میں دریا ہے گنگا اور جمنا، وہاں سنگم ہے اس کا، دونوں ملتے ہیں، گنگا کا جو پانی سفید ہے اور جمنا کا پانی ہرا ہے، اور وہاں جو جہاں سنگم ہے جہاں دونوں ملتے ہیں آپس میں، ایسا لگتا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، سفید پانی ہرے میں نہیں آتا اور ہرا پانی سفید میں نہیں جاتا، اور ہندو کے ہاں وہ جو جگہ ہے وہ مقام جو ہے وہ بڑا پوتر ہے مقدس ہے، اور وہاں ہندو جا کر اس مقدس مقام کی وجہ سے اشنان کرتے ہیں یعنی غسل کرتے ہیں، اور میرے مرشد نے فرمایا وہیں پر ہندو عورتیں بھی آتی تھیں غسل کرنے، فرمایا میرے جو ساتھی تھے وہ یہ تماشا اور منظر دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے اللہ والے کی مجلس میں بھیج دیا، اور عصر کی نماز سے رات 11 بجے تک میں شیخ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اور فرمایا جب پہلی دفعہ حاضری دی تو حضرت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، پہلی دفعہ جب حاضری ہوئی مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا زمانہ تھا، اور حضرت یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے اور تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، محبت کا بس یہی انعام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، دل مضطرب کا یہی پیغام ہے، محبت کا بس یہی انعام ہے، اور جو آغاز میں فکر انجام ہے، آغاز میں فکر انجام ہے، ہو جی میں داڑھی رکھ لوں گا تو میری شادی کیسے ہوگی، محلے والے خاندان والے کیا کہتے ہیں، ارے تو داڑھی رکھ لے گا تو تیری شادی کیسے ہوگی، ارے بھائی جنہوں نے داڑھی رکھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ داڑھی جو رکھتے کیا ان کی شادی نہیں ہوتی، لوگ کہنے لگے لوگ کیا بات کرتے ہو، پہلے ان کی شادی تو ان کی پہلے ہوتی ہے، میں نے کہا اس کا مطلب ہے بالغ جلدی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھوں گا ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت نے فرمایا ارے تو بھی تو لوگ ہیں لگائی تو نہیں ہے، تو بھی تو لوگ ہے لگائی تو نہیں ہے، اس نے کہا لوگ حضرت لوگ ہنستے ہیں، فرمایا لوگوں کو ہنستے دو قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا، دنیا تو گزر جائے گی قیامت کے دن تمہیں رونا نہیں پڑے گا، ہاں میں لوگ ہے لوگوں لگائی سے کیا ڈرتا ہے، تو جو آغاز میں فکر انجام ہے ہائے حسینوں سے نظر بچائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اچھا اب ان کو دیکھے بھی نہیں، اچھا مولانا صاحب حسینوں کو دیکھے بھی نہیں، فلمیں بھی نہیں دیکھے، ہائے میری پسندیدہ اداکارہ کا کیا ہوگا، اور آج کل تو 2020 ورلڈ کپ، پتہ نہیں کوئی ورلڈ کپ چل رہا ہے 2020 چل رہا ہے، مولانا صاحب اچھا 2020 ورلڈ کپ بھی نہ دیکھے، لائیو میچ ہے لائیو میچ، تو میرے دوستو لائیو ہو یا الائیو ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے اس لائیو میچ کے دوران جو اشتہارات آتے ہیں جو عورتیں آتی ہیں، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا جائز ہے؟ بس کہتے ہیں جی عکس ہے، ٹی وی جو ہے وہ عکس ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے, آپ علماء سے فتویٰ پوچھئے کہ اگر کسی پانی پر عورت کا عکس آ رہا ہو تو اس عکس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پانی میں عکس پر عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ تو اگر ٹی وی کی اسکرین کو جو بھی آپ نام دے دیں, چاہے عکس بولیں چاہے لائف بولیں, مرد کا عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے اور عورت کا مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے. تو کیا حضرت مولانا صوفی صاحب جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی نہیں ٹی وی کوئی حرج نہیں ہے, ایک صاحب نے مجھے مسجد میں کہا کراچی میں, مولانا صاحب آخر ٹی وی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, میں نے کہا ہاں لیکن ایک مجھے بھی لا کر دے دو. میں نے کہا ہاں لیکن ایک شرط ہے, مفتیوں سے جا کر فتویٰ نہ لینا کہ جس امام کے گھر میں ٹی وی رکھا ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا جناب آپ بتائیے, آپ جو یہ پوچھ رہے کوئی حرج نہیں ہے, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو, اگر تمہارا امام گھر میں ٹی وی لے کر آ جائے تو مفتیوں سے جا کر فتویٰ پوچھو گے کہ جس امام کے گھر میں ٹی وی ہو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا پوچھو گے فتویٰ کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی حرج نہیں ہے تو فتویٰ کیوں پوچھو گے؟ اور فتویٰ پوچھو گے اس کا مطلب کھٹک ہے کچھ. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حق فی صدری کا صحیح, ہر وہ چیز جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے وہ گناہ ہے. اس لیے جو آغاز میں فکر انجام ہے, اچھا مولانا صاحب سب ٹھیک ہے لیکن ایک سے تو میں نے شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے, چلو ساری معشوقوں کو چھوڑ دوں گا, دفتر کی سہیلیوں سے سب سے چھٹی, آج کل دفتر میں سہیلیاں بھی ہوتی ہیں نا, سب سے چلو چھوڑتی, سب کے موبائل نمبر نکال دوں گا. ابھی میں اپنے دوستوں کو سنا رہا تھا کہ جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے. جوانی اور بڑھاپے میں فرق یہ ہے کہ جوانی میں موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں, اب اس نے کہا کہ صاحب سب ٹھیک ہے, ایک سے تو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے, تو بات یہ ہے کہتے جی اگر ہم نے کسی سے نکاح کا وعدہ کیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہو, قربان جائیے آپ کی ادا پر, ایک ایک ادا پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من عشقہ, اگر کسی کنز العمال کی روایت ہے یہ, اور یہ روایت میں نے خود دیکھی ہے کنز العمال کے اندر, حدیث شریف کی کتاب ہے, فرماتے کہ من عشقا, اگر کسی کو کسی سے عشق ہو گیا لیکن اب کیا کرے, وکتما, اس نے اس کو چھپا لیا, یعنی کسی کو ظاہر نہیں کیا, اور واسفا, پاک دامن رہا, پاک دامن کیسے رہا, نہ نظر سے اس کو دیکھا, نہ دل میں خیالات پکائے, نہ اسے ایس ایم ایس کر رہا ہے کہ جشن ولادت مبارک ہو, شب معراج مبارک ہو, شب برات مبارک ہو, رمضان شریف مبارک ہو, سرکار کی آمد مرحبا, ہر محرم کی حلیم مبارک ہو. تو کیا پاک دامن رہا, کسی کو بتایا تک نہیں, نہ اس کی گلی کے چکر لگائے, پاک دامن رہا اور نہ دل میں خیالات پکائے, عفیف رہا, وہ صبر رہا. اور اگر اس کی شادی کہیں رشتہ بھیجا انکار ہو گیا, اس نے کہیں اور شادی کر لی, اپنی بیوی پر قرار کیا, گو کہ وہ پہلی نظر کی چوٹ کھائے ہوئے, وہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, فماتا, اسی حالت میں انتقال ہو گیا اس کا, ثم ماتا, اسی حال میں مر گیا وہ. صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فہو شہید, وہ شہید ہے. دیکھا آپ کے ساتھ وہ شاید کیا کہتا ہے, اس پہلی نظر کی چوٹ بھی کس بلا کی تھی. کہتے ہیں صاحب مولانا صاحب آپ کو کیا پتا رومانٹک کیا ہوتی ہے, اب بتاتا ہوں رومانٹک کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو کیا پتا حسینوں سے نظر بچانے میں کیا غم ہوتا ہے. بھائی مولانا کو کیوں نہیں پتا ہوگا, اس کو نہیں پتا کیا یہ حسین ہے یہ کھمبا ہے, ہر کھمبے کا اور حسین کا فرق اس کو نہیں پتا ہوگا کیوں بھائی, سمجھتے جی مولانا کو کیا پتا, یہ تو ہر وقت عرش اعظم پر رہتے. نہیں بھائی نیچے بھی آتے ہیں. تو کیا ان کو بھی خبر ہوتی ہے. تو شاعر نے کیا کہا, اب سنیے رومانٹک سنیے, اس پہلی نظر کی چوٹ بھی کس بلا کی تھی, اس پہلی نظر کی چوٹ بھی کس بلا کی تھی, ہوں اپنے جگر پر اب تک زخم لیے ہوئے,
یعنی انسان ہے، کبھی بدنظری نظر اچانک کسی پر پڑ گئی، اچانک ہو گئی، لیکن اس مان لو وہ نظر جو تھی اس کے دل کو تو گھائل کر گئی، چوٹ لگ گئی، لیکن سرور عالم تو طلب فرماتے اس نے اس کو چھپا لیا، کسی کو ظاہر نہیں کیا، عفیف رہا، کبھی اس کی گلی کے چکر نہیں لگائے، کبھی موبائل نمبر نہیں مانگا، کبھی مس کال نہیں دی نہ مسٹر کال دی، اور کبھی اس کے خیالات نہیں پکائے، کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں، کسی سے ظاہر نہیں کیا، اسی حالت میں ساری زندگی گزر گئی، لیکن وہ پہلی نظر کی چوٹ اب تک لیے ہوئے، اس حال میں انتقال ہو گیا، وہ شہید ہے۔ سوچیے، میرے مرشد فرماتے ہیں، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے۔ فرمایا اسی چیز کی کمی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو آغاز میں فکر انجام ہے شاید کی طرح عشق ابھی خام ہے۔ اور میرے مرشد کیا فرماتے ہیں؟
جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔
میں عاشق کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہ انجام نہیں سوچتا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا والعاقبت للمتقین، انجام تو ہم نے عاشقوں کے ہاتھ میں دے دیا، لام ملکیت کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لہذا انجام تو اللہ نے اپنے عاشقوں کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے میرے دوستو، میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کی صحبت ہے، کہ اللہ والوں کی صحبت ہے انسان کو یہ تعلق نصیب ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جس بندے نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، صرف اللہ میرا رب ہے، ربنا اللہ، ربنا مقدم تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسند الیہ کے لیے ضروری ہے سہارا اس کو بنائے جو زیادہ قوی ہو، لہذا اللہ کے ہوتے ہوئے رب کو کیسے سہارا بنایا جا سکتا ہے؟ ربنا مقدم تو ہے، ربنا یہ ذرا علمی ایک نکتہ ہے، ذرا مولویوں کے لیے ذرا تھوڑا سا مسئلہ پیش کر رہا ہوں، کہ مسند الیہ یعنی ایک خبر سہارا بنتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ ذات ہے، رب اس کی صفت ہے، تو ذات کے ہوتے ہوئے صفت کو سہارا بنایا جا سکتا ہے؟ لہذا قاعدہ یہ ہوا کہ جب ربنا کو مقدم کر دیا تو مختصر کا قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر، کہ جب مقدم کو مؤخر کر دیا جائے تو حصر کا معنی دے فائدہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کا ترجمہ ہو گیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور اللہ اور ربنا کا ترجمہ یہ ہوتا کہ اللہ ہمارا رب ہے، کیا مطلب اور بھی رب ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ جس شخص نے یہ دل سے اقرار کر لیا کہ ربنا اللہ، کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اور میرے مرشد نے سنایا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ الاسم الاعظم هو اللہ، اللہ کا جو یہ نام ہے اسم اعظم ہے، جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ تو ایسے اللہ کا نام لے، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ سِوَى اللَّهِ، اور اس وقت تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی مراد نہ ہو، ایسے درد بھرے دل سے اللہ کا نام لے۔ الاسم الاعظم هو اللہ بشرط ان تقول اللہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ سِوَى اللَّهِ، تو ایسے اللہ کا نام لے کہ اللہ کے سوا اس دل میں کوئی مراد نہ ہو، تو یہ اسم اعظم کا کام دے گا۔ پھر میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سلطنت بلخ اللہ کے نام پر فدا کی تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اپنے وقت کے محدث تھے اور فقیہ تھے، ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، دریا کے اوپر پل بندھا ہوا تھا اور دریا کے اندر سیلاب تھا، طوفان اور تیزی تھی دریا میں، ایک شخص جو ہے وہ لوگ پل پر اس کا یہ منظر دیکھ رہے تھے، سیلابی کیفیت کو دیکھ رہے تھے، تو ایک شخص نے وہی تو دیکھا، قاعدہ یہ ہے کہ جب انسان پانی کو دیکھتا ہے نا تو اس کو چکر آ جاتے ہیں، یہ ایک طبیعت ہے، جو لہریں چل رہی ہوتی ہے نا جب انسان اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں نا چکر آنے لگ جاتے ہیں، ایسے ہی اگر پل پر کھڑے ہو کر گاڑیوں کو بھی دیکھے تو چکر آنے لگ جاتے ہیں. اب وہ جو چکر آیا اور وہ گرا, سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ یہ منظر دیکھ رہے تھے, میرے مرشد نے سنایا جیسے ہی وہ شخص گرا, وہ اس کا وہ جھٹکا جائے گرا, بس حضرت کی زبان سے نکلا اللہ, یہ کہہ کر نعرہ لگایا. بس وہ شخص کا وہی سزا کے اندر معلق ہو گیا اور ٹھہر گیا. پھر لوگوں نے جال ڈال کر اس کو اوپر واپس کھینچ لیا. فرمایا یہ ہے الاسم الاعظم واللہ بشرط ان تقول اللہ وليس في قلبك سوى اللہ, کہ تو ایسے اللہ کا نام لے کہ اللہ کے سوا دل میں کوئی مراد نہ ہو.
دل میرا ہو جا ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو درد دل ہو درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر.
ایسے اللہ کا نام ہے کہ اللہ کے سوا دل میں کوئی بھی مراد نہ ہو. تو جس شخص نے دل سے اقرار کر لیا اور پھر ثم استقاموا, اس پر قائم رہا. اب استقامت کیا چیز ہے اس کو سمجھیے, اور استقامت ملے گی کیسے یہ مضمون پیش کرنا ہے. استقامت کی تعریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں, اور یہ امیر المومنین ان کے بارے میں آتا ہے ہوا اولو من سمی ابی امیر المومنین, یہ پہلے شخص ہے جن کے لیے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا, جن کو ہوا اولو یہ پہلے ہیں من سمی ابی امیر المومنین جن کو امیر المومنین کا نام دیا گیا. اور ان کے اسلام لانے کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح سے اہل السمائی بھی اسلام عمر, کہ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی صرف اللہ آپ کے لیے کافی ہے, ومن اتباعک من المومنین, اور وہ مومنین جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں. یہ اسباب ظاہری اسباب حقیقی اور اسباب ظاہری دونوں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, لیکن اسباب کا درجہ چونکہ اختیار, کیونکہ کافر حقیقی کو مانتا نہیں ہے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے, لہذا اسباب ظاہریہ کے لیے ومن اتباع قبل المؤمنین, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں مشہور تھے. عکاظ کا جو میلہ ہوتا تھا اس زمانے میں, جتنے بھارت میلے, اس میلے میں جتنے تیر اندازی, گھڑ سواری, شہ سواری کے مقابلے ہوئے تھے, سب میں اول پوزیشن حاصل کرتے تھے, پہلوان تھے. اور ان کے لیے شرف ہے, یہ شرف ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظم پر خلاف کعبہ پکڑ کر دہشتگاہ کے اندر ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. یہ اس صحابی کے لیے شرف ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ شرف ہے میرے دوستوں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری میں کیسے تھے, شجاعت و بہادری حضرت کی مشہور, فاروق کا لقب کیسے پڑا, میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ فاروق کے وہ لقب کی دو وجہ لکھی ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس وقت یہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ الاسنا علی الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم علی الحق, تم ہر حال میں حق ہو, حق پر ہو, چاہے تم زندہ رہو چاہے تمہارا انتقال ہو جائے. تو آپ نے حضرت عمر نے پھر عرض کیا کہ جب ہم لوگ حق پر ہیں تو فکیف الخفا, یہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنا کیوں ہے؟ تو اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں تشریف فرماتے, 40 صحابہ, 20 صحابہ ایک طرف, 20 صحابہ ایک طرف, ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور بیچ میں شمع نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اب نماز, پہلی نماز کعبہ شریف میں جا کر ادا کی گئی، اس لیے ان کا لقب فاروق پڑ گیا، یعنی فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اور دوسری وجہ یہ، ایک تو وجہ یہ لکھی فاروق کے لقب کی، اور دوسری وجہ جو لکھی وہ کہ ایک مرتبہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا تھا، تو منافق نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا آیا، آپ نے چونکہ یہودی حق پر تھا اس کے حق میں فیصلہ کیا، تو منافق جب باہر نکلا اس نے کہا کیا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، ہم عمر کے پاس چلتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب وہاں پر گئے تو منافق نے کہا، یہودی نے قصہ بیان کیا کہ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا ہمیں اس طرح یہ واقعہ ہے، ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا اور یہ بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق سے پوچھا کیا یہ سچ بول رہا ہے، اس نے کہا یہ ٹھیک بول رہا ہے اور آپ درست فیصلہ کریں گے. حضرت نے فرمایا اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں. اندر تشریف لے کر گئے اور واپس آئے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، منافق کی گردن اڑا دی. اور عائشہ فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے. اسی وقت ان کا لقب پڑ گیا، فاروق کا پڑ گیا، فرق کرنے والا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اے عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان رستہ بدل لیتا ہے. کیا قسمت دیکھیے، یہ قسمت کیسے بنی؟ یہ قسمت بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. یہ قسمت بنی، صحابیت کا تاج عطا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ استقامت کی تعریف میں فرماتے ہیں الاستقامت. استقامت کیا ہے؟ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی. استقامت نام استقامت ہے کہ تو قائم رہے کس پر؟ اللہ تعالی کے حکم پر، فرما برداری پر قائم رہے. ایسا نہیں داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا، بیوی نے کہا یہ تجھے کیا ہو گیا بھائی، ارے اچھا تم داڑھی بھی رکھو گے؟ کہا مولا، ہمارے مولانا صاحب نے سنایا، میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا، میری مسجد میں ایک صاحب نے داڑھی رکھی اور مجھ سے آ کر کہنے لگے جانتے ہو میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی تم بتاؤ. اس نے کہا بات یہ کہ تم نے اپنے شیخ کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا اچھا کیا واقعہ؟ کہا تم نے واقعہ سنایا ایک مولانا صاحب اپنے ایک مسٹر دوست کے آگے، تو مسٹر دوست اپنا بچہ لے کر آیا کہ دم کروانے کے لیے، تو بچے نے جو مولانا صاحب کو دیکھا تو چیخ مار کر ابا سے لپٹ کر رونے لگا. تو انہوں نے کہا دیکھا مولانا صاحب میں داڑھی اسی لیے نہیں لگتا کہ بچے داڑھی سے ڈرتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے ابا اور اما کے درمیان میں سوتا ہے، اور بچے کی عادت یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیر پھیر کر بھی دیکھتا رہتا ہے. تو ماں فرمایا کہ بات یہ کہ بچے نے ابا کے گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی صفن صفا، اور اما کے گال پر ہاتھ پھیرا وہ بھی برابر. تو سمجھتا تھا میری دو اما ہیں. اور اما کو کیا کہتا ہے، اما چما روٹی لیا. اور بچہ ابا سے ڈرتا ہے، کبھی ابا کو نہیں کہتا ابا چبا روٹی لیا یا ابا چبا یہ کر لے. میرے مرشد نے فرمایا اگر اس نے کہا ابا چبا تو ابا تو اس کو کچا چبا جائے گا، اور اما کو کہتا ہے اما چما روٹی لیا، اما کو جو ہے دھمکی بھی دیتا ہے. باپ کو کوئی دھمکی دے سکتا ہے؟ فرمایا بات یہ کہ آج اس نے ابا دیکھا کہ ابا ایسے ہوتے. تو کہتے جب یہ میں نے واقعہ سنا تو مجھ کو بڑی حیا آئی کہ یار یہ کیا بات ہے، میں اما جیسی شکل لے کے گھوم رہا ہوں؟ تو اس نے کہا میں آج کا ابا بنوں گا. تو میرے پیارے دوستو استقامت یہ ہے، اب داڑھی کا فیصلہ کر لیا، اب داڑھی کا فیصلہ کر لیا، شلوار کسنے سے اوپر رکھنے کا فیصلہ کر لیا، حسینوں سے نظر بچانے کا فیصلہ کر لیا، تمام پرانے معشوقوں سے تعلق توڑنے کا فیصلہ کر لیا، اب کیا کرے؟ اب یہ کرے، اب کیا کرے؟ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مردیے جانانا چاہیے. سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے، پیش نظر تو مردیے جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. اب لاکھ زمانہ بولے، بیوی بھی بولے، تو میرے دوستو بیوی کو سمجھا دیں کہ دیکھ یہ گال جو ہے
یہ گال میرے ہیں، میرے گال پر داڑھی ہے، تیرے گال پر کیوں بیرانی ہے؟ تو مجھ سے یہ گل کیوں پوچھ رہی ہے کہ تُو نے گال داڑھی کیوں رکھی؟ وہ کی گل ہے بادشاہ، یہ گل کیوں پوچھ رہی ہے؟ بھائی گل میں تیری مانوں گا یا اللہ اور رسول کی مانوں گا؟ اور قبر میں کیا عالم ہوگا جب یہ گالوں کو ہمارے کیڑے کھا رہے ہوں گے؟ لہذا ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، جلدی فیصلہ کر لے، اگر ابھی نیت کر لے کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، میں واللہ مسجد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس داڑھی کو بڑھانے کے لیے آپ کو کسی ملہ سے کھچوانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مولانا صاحب داڑھی رکھنی ہے ذرا کنڈا ڈال کر کھینچا تانی تو کرو کچھ، کسی ملہ سے کھچوانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ حل جو چلاتے ہیں اس کو دور کر دیجئے، صرف اس سڑا دور کر دیجئے، داڑھی خود بخود نکل آئے گی، کوئی بیج بھی نہیں ڈالنا پڑے گا، کھاد بھی نہیں ڈالنا پڑے گا، کوئی لوشن، کوئی کریم، نہ آفٹر شیو نہ بیفور شیو۔ ایک بات سناتا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے مسٹر، اور مسٹر کی کیا مانے وہ بھی سن لیجئے، میرے مرشد فرماتے ہیں مسٹر کہتے ہیں نا، مسٹر جی، مسٹر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مسٹر اس کو کہتے ہیں جو مس کو دیکھ کر ٹرٹر ٹرٹر شروع کر دے۔ ٹرٹر کیا ہے؟ سیٹنگ۔ یہ ٹرٹر ہے نا، یہ ٹرٹر کی تعریف ہے، جو مس کو دیکھ کر ٹرٹر شروع کر دے وہ مسٹر ہے۔ تو ایک صاحب آئے میرے پاس، انہوں نے کہا مولانا صاحب اسلام میں لو میرج کی گنجائش ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ پہلے تو منہ کو اچھا حیرانگی ہو رہی ہے نا، کیوں تھا بھائی کچھ تو بولو یار، حیرانگی ہو رہی ہے نا، میں اقرار کر رہا ہوں ہے گنجائش۔ تو اس نے کہا اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا لو بیفور میرج نہیں، لو آفٹر میرج۔ کیونکہ شریعت کا تو مسئلہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو محبت سے دیکھے، بیوی شوہر کو محبت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تو دیکھیے لو لو آفٹر میرج کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، کہ نظر رحمت مل رہی ہے، اور اگر دوسرے کی بیوی کو دیکھے گا تب کیا حال ہوگا وہ بھی سن لیجئے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو، وہ ٹرینکولائزر ہے نا نیم کی گولی، ویلیم فائیو، پہلے ویلیم فائیو کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی، پھر ویلیم ٹین کھاتا ہے، کیوں؟ رات بھر تو ستارے گنتا ہے اور ایک دو تین کرتا رہتا ہے، ہائے ٹھنڈی ٹھنڈی آئے بڑھتا ہے، لہذا وہ جو پہلے ویلیم فائیو کھاتا ہے پھر ویلیم ٹین کھاتا ہے اور پھر بھی جب نیند نہیں آتی تین بجاتا ہوا گدو بندر چلا جاتا ہے، پاگل بنتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف۔ جب لیور میں یعنی جگر میں چبھے گا اس کی یاد کا نائف، نائف مانے چاقو۔ نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف، جب جگر میں چبھے گا اس کی یاد کا نائف اور خراب ہو جائیں گے تمہارے کوائف۔ یہ بندہ کیسا، دیکھو ایک آدمی عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک آدمی نظر بچا رہا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت ملک کی شام میں گئی، وہاں کے عیسائیوں نے کیا کیا، اپنی عورتوں کو لڑکیوں کو سجا کر، سجا سوار کر، بیوٹی پارلر کر کے دو رویا قطار میں کھڑا کر دیا کہ جب صحابہ آئیں گے بد نظری کریں گے، عورتوں کو دیکھیں گے لعنت ملے گی، اللہ کی رحمت ہٹ جائے گی، پھر ان پر ہم حاوی ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ سپہ سالار نے یہ منظر دیکھا، فوراً نظر جھکائی، دیکھا یہ سازش ہے، اس نے آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ صحابہ فرماتے کہ ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، اب وہ نظر نیچی کر کے گزر گئے۔ لڑکیوں نے اپنے باپوں سے جا کر کہا، ماں باپ سے جا کر کہا کہ کن لوگوں کو آپ نے بہکانے کے لیے بھیجا تھا، یہ انسان نہیں یہ تو فرشتے ہیں۔ ذرا آپ تصور کیجئے ایک نہ ایک شخص عورتوں کو دیکھ رہا ہے، لڑکوں کو دیکھ کر بدنظری کر رہا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، آپ اس سے دعا کرائیں گے کبھی؟ اور ایک شخص ہر وقت نظر بچا کر اپنے دل پر زخم اٹھا رہا ہے، گناہ سے بچنے کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، اصل میں یہ شخص اللہ والا ہے. کہنا دیکھو اس شخص کو دیکھو، زمانہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھو یہ عورتوں سے نظر بچا رہا ہے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا بس تو اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. تو اب کیا کہا، لو بفور میرج نہیں بلکہ لو آفٹر میرج کی گنجائش ہے. اب آگے سنیے لطیفہ، شرح میں نہیں کروں گا، جو انگریزی سمجھتے ہیں وہ خود سمجھے، شرح میری ذمہ نہیں ہے. اب وہ کیا ہنسے کہنے لگے مولانا صاحب ذرا وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی دراصل یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کو تم انڈرسٹینڈنگ بول رہے ہو، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے. شرح میرے ذمہ نہیں ہے بھائی، اگر جس کو سمجھ لیے بعد میں سمجھ لیتے، ابھی سے زیادہ میں نہیں بول سکتا. اب ہنسے، میں نے کہا بتاؤ بعد معاملہ ہے کہ نہیں ہے، یہی معاملہ ہے. منگنی ہو گئی، لگے ہوئے ہیں سارا وقت ٹیلی فون کے اوپر، کیا کریے، کھانا کھا لیا، اور جب شادی ہو گئی بیوی نے فون کیا، آپ کدھر ہیں، کیا دماغ خراب کیا ہوا، ہر وقت تمہیں بتاتا ہوں کہاں کدھر ہے. یہ بیوی ہے، اور جب منگنی ہوئی تھی ہر وقت لگی ہوئی تھی، نیند نہیں آ رہی کیا، ہاں تو نیند کی گولی کھلا جا کر، یہ عالم ہے. اور شادی ہو گئی، اب اس کو ہر وقت تانے دے رہے اور باتیں بنا رہے. جس بیوی سے محبت کرنے کا حکم ہے، جس کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ اخلاق ہے میرے دوستو، اس کے ساتھ یہ اور نامحرموں کے ساتھ ذرا دیکھیں ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. آج ہم دیندار ہیں یا ہم لوگ دنیا دار جو بھی ہیں کاروباری ہیں، لیکن جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کاروباری داخل ہوتا ہے، ہٹو ہٹو آج کاروبار میں بکری نہیں ہوئی، ٹینشن ہے مجھے ٹینشن. اور دیندار ہیں ہاتھ میں تسبیح لے کر عرش اعظم پر چڑھے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں بولو کیا بات ہے، اسی میں پڑوسن آ جائے، بھائی جان ہے، ہاں جی جی بولے آپ کا کیا بات ہے، آپا آپ کا پاپا کدھر ہے جس پر ہم چھاپا مارے. یہ عالم ہے، نہ محرموں سے ہنس کے گفتگو کرتا ہے، ذرا شکل دیکھے اپنی، اور اپنی بیوی سے جب بات کرے گا ایسا کرے گا لٹھ مار رہا ہے. یہ عالم ہے میرے دوستو، جس سے بات کرنا اجر اور ثواب تھا وہاں پر ہم لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور جس سے بات کرنا گناہ مل رہا ہے وہاں پر ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں ہنس کے بولا کرو، بلایا کرو، آپ کا گھر ہے آئے جائے کرو. بدماشی ہے، یہ سب نفس کی چکر بازی ہے، نفس کی حرام لذتیں ہیں. یہ جس بیوی کے لیے حکم تھا کہ اس کی غلطیوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ کی سفارش ہے عاشقی ہن بالمعروف، میری بندیوں کو خطاؤں کو معاف کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. لیکن بیویوں کا مزاج بھی عجیب ہوتا ہے. ایک صاحب گئے بازار میں، بیوی نے فون کیا، اب سنیے سنیے آپ کدھر ہیں، بیگم میں صدر کی طرف ہوں. کہ اچھا صدر میں، اچھا ایک کام کیجیے گا، وہاں میری بہن نے جو نا ٹیلر کو کپڑے دیے ہوئے ہیں، تو آپ وہ ذرا کپڑے لے کر بہن کے گھر پہنچا دیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے بیگم، پہنچا دوں گا. اچھا سنیں، وہ بچے بھی ہیں نا، بہن کے بچے، ذرا ان کو ساتھ لے کے آئیے گا، آپ کر لیں گے؟ ہاں بیگم کر لوں گا. اچھا سنیں، وہ راستے میں جو ہے نا ذرا ابا کی دوائی لے کر ابا کو کھلا دیجیے، ابا کو کھلا دیجیے گا، کر لیں گے؟ ہاں ہاں بیگم کر لوں گا. سنیں کیا کریں گے آپ؟ کیا بیگم، میں صدر سے تمہاری بہن کے کپڑے لے کر تمہاری بہن کے گھر پہنچاؤں گا، اور تمہاری بہن کے بچوں کو لے کر گھر آؤں گا، اور تمہارے ابا کی دوائی لے کر تمہارے ابا کو کھلاؤں گا. ہاں ہاں اور سنیے، مہمان آنے والے، گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کو، ذرا کچھ مرغی وغیرہ بھی لے کے آئیے گا، کچھ سبزی وبزی سب ختم ہو گئی. اچھا 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 سنیے سنیے، وہ صدر میں چھولے کی جو چاٹ ہے نا وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، ذرا وہ بھی لیتے آئیے گا. لے آئیں گے نا؟ ہاں ہاں بیگم لے آؤں گا. اچھا اچھا سنیے سنیے سنیے، بات یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے، میں نے آپ سے کب سے کہا تھا کہ وہ جو میرا جو کپڑا جو ہے وہ اس کے گھر پہ میری دوست کے گھر پر رکھا ہے، آپ وہ لے کر نہیں آئے، اب وہ راستے میں پڑے گا، وہ بھی لے آئیں گے نا؟ ہاں ہاں لے آؤں گا. اچھا سنیں آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بیگم میں صدر میں ہوں، یہاں سے تمہاری بہن کے کپڑے لے کر گھر بہن کے گھر میں پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد تمہاری بہن کے بچے کو لے کر گھر پہ آؤں گا، تمہارے ابا کی دوائی لے کر تمہارے ابا کو کھلاؤں گا، اور صدر سے مرغی اور سامان وامان لے کر آؤں گا، تو تمہاری دوست کے گھر سے کپڑا لے کر دریا میں جا کر چھلانگ مار دوں گا. اچھا سنیے سنیے سنیے، مچھلی ضرور لیتے آئیے گا. تو میرے پیارے دوستوں، یہ جو نفس کی بدماشی ہے، یہ نفس کی حرام لذت ہے کہ نامحرم سے ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے، اور جس سے شریعت نے کہا کہ اس کا یہ معاملہ ہے کہ بیوی کو محبت سے دیکھنا یا بیوی محبت سے دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر سے رحمت سے دیکھ رہے ہیں، ذرا ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے، گریبان میں جھانک کے دیکھو ہمارا کیا معاملہ ہے. نامحرموں سے تو بڑی حسد کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو آپا کہہ کر ان کے پاپا پر چھاپا مارا جا رہا ہے. یہ نفس کی حرام لذتیں جو ہیں، یہی چیز ہماری استقامت کو خراب کرنے والی ہے. ہاں تسبیح وظیفے پورے ہیں، تاجو ذکر تلاوت پورے ہیں، لیکن یہ جو نفس کی حرام لذت، جو چوہا کہ حرام لذت درآمد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا گندم ختم ہو رہا ہے اور ہمارا ایمان راسخ نہیں ہو رہا، کمال درجے کا نہیں بن رہا. اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کیا جس بات کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لائے. اگر رات کے 3 بجے بھی سویا ہے تو عاشق کا کام یہ ہے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھے، کیونکہ سردی میں عجیب امتحان ہے، بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، اور گرمی کا امتحان عجیب ہے، سویرے نماز ہو رہی ہے. ہاں یہ کس کے لیے ہے؟ عاشق کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ یہ اللہ کا عاشق ہے یا اپنے نفس کا آرام کا عاشق ہے. یہاں پتا چلے گا فجر کی نماز سے بڑے بڑے دینداروں کا امتحان ہوتا ہے کہ حضرت کتنے صوفیت کے کس مقام پر ہے حضرت والا، وہاں امتحان ہوگا. اور لیکن فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے گھر میں نماز ہے. ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے ہم مرد ہیں یا عورت ہیں، کیونکہ مردوں کے لیے مسجد میں نماز ہے. اور ورنہ ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو تکلیف آئے اس تکلیف کو برداشت کرنا، اپنے دل کو توڑ دینا لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑنا، یہی میرے دوستو استقامت ہے. تباہ ہو کے جو دل میرا محرم غم ہے، تباہ ہو کے میرے مرشد فرماتے ہیں، تباہ ہو کے جو دل میرا محرم غم ہے، پھر اسے اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. اور یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں اور کدھر. تمنا کا عالم ہے، ہزار خونے تمنا ہزار رہا غم سے، ہزار خونے تمنا ہزار رہا غم سے، دلے تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خونے تمنا ہزار رہا غم سے، دلے تباہ میں فرما روائے عالم ہے. جو شخص گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کی بنیاد رکھی اسی چیز پر ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنے کا غم اٹھائے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں اور آگے کیا فرمایا، ولا تروغا روغان طالب، اور اللہ کی فرما برداری پر چلنے گناہ سے بچنے میں لومڑی کا کردار ادا نہ کرے. جی کیا کریں، زمانے میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، جی میں کیا کروں، میری بھابھی بے پردہ میرے سامنے آ گئی. بھابھی سے پردہ ہے میرے دوستوں، چچا اور کی بیوی چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، خالی سے پردہ ہے. ہمارا دین کامل کیسے ہوگا جب تک شرعی پردہ نہیں ہے. صرف بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جھومنے سے، اپنے وظیفے پورے کرنے سے، تبلیغ میں چلے لگانے سے، بڑی بڑی لمبی تقریریں کرنے سے ہم دیندار نہیں کہلا سکتے جب تک ایک دن کے مسئلے پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے. دیندار تو وہ ہے جو کامل دین پر عمل کرے. یہ کیا بات ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ دین کی کچھ باتوں پر تو عمل کرتا ہے اور دین کی کچھ باتوں پر عمل نہیں ہے، کہ جی اس زمانے میں شرعی پردہ کون کرے گا. یہ کیا بات ہے میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے واقعہ سننے آ رہے کہ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. اس لیے میرے دوستو حضرت عمر کی عجیب تعریف ہے، الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، تو مرد کی طرح قائم رہے، بزدلی نہ دکھائے. سارے مردہ روشنی ہو گرمی ہے، وہاں رومی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. فرماتے کارے مردہ روشنی ہو گرمی ہے، کہ مردوں کا کام یہ کہ روشنی میں اور عشق کی مستیاں دکھانا یہ مردوں کا کام ہے. اور کارے دونا ہیلا ہو بے شرمی ہے، اور جو شخص ذلیل اور خباثت اور بے شرمی کے کام کرتا ہے پھر اس میں تعویلات پیش کرتا ہے، اور بے شرمی ہیلے بناتا ہے، اور بے شرمی دکھا کر حسینوں کو دیکھ کر دل میں حرام لذتوں کو درامد کرتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ذرا اپنے ایمان کو سڑکوں پر فروخت مت کرو. تو استقامت کیا ہے، اللہ کی فرما برداری پر جمے رہنا اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دینا. میرے دوستو گناہ سے بچنے میں موت نہیں آتی ہے، نفس مرتا ہے بندہ نہیں مرتا. اور اگر سوال پیدا ہوتا ہے اگر گناہ سے بچنے میں موت بھی آ جائے تو کیا یہ مبارک موت نہیں ہے؟ اس لیے میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ جب کبھی اگر جان میں اور مال میں مقابلہ ہو کہ ڈاکو آ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ جان دے لو دو یا مال دو, تو میرے مرشد فرماتے ہیں مال دے دو جان بچا لو, کیونکہ جان ہے مال پھر آ جائے گا. اور فرمایا کہ اگر کبھی جان میں اور ایمان میں مقابلہ ہو جان دے دو ایمان بچا لو, کیونکہ مرنا تو ہے, موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی. اس سے گناہ سے بچنے میں اگر موت آ جائے یہ موت بڑی مبارک ہے میرے دوست. دادا استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ کہ اللہ کے دین پر جمے رہنا, اور پائے استقامت یہ کہ بادشاہوں کے تخت و تاج اس کو ہلا نہ سکے, وزارت کی کرسیاں اس کو ہلا نہ سکے, مال و دولت والے کا مال و دولت اس کو ہلا نہ سکے, حسینوں کا حسن, پھولوں کی خوشبوئیں, شادی کباب بریانی اس کو پائے استقامت سے ہلا نہ سکے. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اللہ جیسا کوئی اور ہو تو دکھاؤ بھائی. یہ ہو گئی نا استقامت, یہ تعریف ذہن نشین ہو گئی. اب استقامت ملے گی کیسے؟ اور اس پر انعام تو قرآن پاک نے خود ذکر کیا. استقامت ملے گی کیسے؟ دو کام کرے. ایک کام تو اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, استقامت والا راستہ. اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ انعام یافتہ لوگوں کا. اور انعام یافتہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ منعم علیہم لوگ ہیں, یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. کون؟ من النبیین, جو نبیین میں سے ہیں, والصدیقین, جو مقام صدیقیت رکھتے ہیں, یعنی اپنی زندگی کی ہر ساتھ کو اللہ پر فدا اور قربان کرتے ہیں, ایک لفظ ایک طرح اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرتے. اور وہ شہداء, جو شہید ہے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, وہ صالحین, اور نیک لوگ ہیں, ان کی صحبتوں میں رہے. تو پتا چلا استقامت کیسے ملتی ہے؟ صحبت اہل اللہ میں استقامت ملتی ہے. دیکھیے صاحب, جب پودا لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پودے کا, جب وہ پودے کا تنا بڑھتا ہے تو اس تنے کو ہواؤں سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ میں ایک لوہے کا راڈ یا ڈنڈا پھنسا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تنا بالکل سیدھا رہے, اس کو کیا ملے؟ استقامت حاصل ہو, استقامت. اور جب تک وہ استقامت رہتی ہے, جب تک وہ مضبوط اس کا تنا نہ ہو جائے, پانی دیتے رہتے ہیں, کھاد ڈالتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, جب تنا مضبوط ہو جاتا ہے, اب موسم کے نشیب و فراز کو, اتار چلاؤ کو جب وہ برداشت کے قابل ہو جاتا ہے, پھر وہ ڈنڈا ہٹا لیا جاتا ہے. لیکن ڈنڈے کی شرط یہ ہے کہ ڈنڈا خود مضبوط ہو اور اس کے ساتھ کس کے مضبوطی سے رسی باندھی جاتی ہے. تو میرے دوستو, اسی طرح استقامت کے لیے, استقامت باب استفعال ہے, یعنی طلب کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ والوں کی صحبت سے وہ استقامت حاصل کرے, ان کی صحبت کا ڈنڈا لگائے. لیکن تعلق مضبوط ہونا چاہیے, ڈھیلا ڈھالا نہ ہو. الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے. میرے مرشد فرماتے ہیں الفت کے بعد رابطہ ڈسکنیکٹ نہ کیجیے, ہر روز ملاقات 10 منٹ تو کیجیے. صحبت اہل اللہ اختیار کریں. اس سے میرے دوستوں, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈنڈے کا کام دیتے ہیں, پھر وہ پائے استقامت, پائے استقامت کو مضبوط رکھتے ہیں یہ صحبت اہل اللہ. کب تک؟ مولا علامہ علوسی سید محبوب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں اتنا رہو, خالصوہم لتکونوا مثلہم, کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اتنا ان کے ساتھ خلط مت کرو کہ تم انہی جیسے ہو جاؤ. اتنی صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے, یہاں تک کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے فوراً دوسرا شیخ کرے, 3 دن غم بنائے اس کے بعد دوسرا شیخ کرے. یہ استقامت ایک طریقہ ہو گیا نا صحبت اہل اللہ. اور ایک اللہ سے دعا مانگے, کیا دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا, کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے. لا, یہ نفی کا داخل کرنا اس کے اسپات پر دلالت کرتا ہے, یعنی ہمارے دل میں یہ چیز موجود ہے, ہم ٹیڑھے ہو سکتے ہیں, داڑھی رکھ کر داڑیاں کٹ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو, داڑھی رکھ کر بزرگوں کی صحبت بھی ملے, تبلیغ میں چلنا اور وقت بھی لگائے, حج و عمرہ بھی کرے, لیکن اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرے. بہت خطرناک چیز ہے یہ, اپنی عبادتوں پر ناز کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے.
کہ میں نے اتنا زمانہ بزرگوں کی صحبت لگائی ہے, اٹھائی ہے, میں نے اتنے حج عمرے کیے, اتنے تبلیغ میں وقت لگایا, نہ میرا علم ایسا ہے. نہیں میرے دوستو, اپنے دین پر ناز نہ کرے, نیاز دکھائے. اللہ تعالیٰ کو ناز نہیں, عاجزی اور نیاز پسند ہے. اس لیے کیا سکھائے؟ لا دعا سکھائے کہ کہوں لا تو سکھو بولا کلو بنا, اللہ سے مانگے کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیے. ایسا دلوں ٹیڑھے ہوتے ہیں داڑیاں اتر جاتی ہیں, 20 برس کے متقی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بے فکری کی وجہ سے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں, میں تو بڑا متقی ہوں, اتنے زمانے سے مجھ سے گناہ نہیں ہوا. اور بعد ہدیتنا, جبکہ آپ نے تو لا تزغ قلوبنا, اصل میں یہ کیا ہے؟ لا تزغ قلوبنا, اللہ مالوسی فرماتے کہ یہ التوفیق للثبات الحق, ہمیں وہ توفیق دیجئے کہ ہم دین پر قائم رہیں. بعد ہدیتنا, جبکہ آپ نے اپنے کرم سے ہم کو نیکی اور فرما برداری گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اپنے پاس سے وہ خاص رحمت پیدا کیجئے. کون سی؟ التوفیق للثبات الحق, یعنی استقامت کی دولت عطا فرمائیے. لذا اس دعا کو مانگا کریں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ معرض تعلیم میں ہے, اے لانك انت الوهاب, ہم آپ سے ہبہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ بہت ہبہ فرمانے والے ہیں. اس دعا کو مانگا کریں تو اس سے استقامت ملے گی. تو استقامت کے لیے دو نسخے ہو گئے. ایک نسخہ تو کیا ہے؟ ایک تو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے اور اس کے پاس آنا جانا رکھے, بیٹھے, اس کے پاس وقت بھی لگائے, ایک دن, 30 روزہ, 10 روزہ, چلا وقت گزارے ان کی صحبتوں میں, اللہ والوں کی صحبت میں, اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. تو ایسا شخص جس کو استقامت کی دولت ملے گی, اب کیا ہوگا؟ ستنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اس پر نازل ہوں گے, دنیا میں اس حال میں نازل ہوں گے کہ اس کے دل کو سکون عطا کریں گے. کوئی غم آئے گا, غم میں اس کو سکون ملے گا, اور اللہ تعالی کی طرف سے توفیقات کی اور عنایتوں کی باتیں اس کے دل میں ڈالتے رہیں گے. الہام, جس کا نام ہے الہام رشد. اور اگر کبھی غم آئے گا تو اس کے دل میں سکون رہے گا, لہذا وہ کبھی پاگل اور خودکشی نہیں کرے گا, پاگل نہیں بنے گا, خودکشی نہیں کرے گا. اور آخرت میں مرنے پر انعام کیا ہے؟ مرنے پر انعام یہ ہے کہ جب مرنے کا وقت قریب آئے گا, فرشتے اس کان میں کہیں گے, پریشان نہ تھی, گھبرانا مت, تو جس مولا سے, جس مولا پر ساری زندگی تم فدا رہے, اسی مولا کے پاس جا رہے ہو, گھبراؤ مت. اور قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی, ستنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو قوت قلبیہ اس کو عطا فرمائیں گے اور اس کے حوصلے بلند رکھیں گے. اللہ تخافو, خوف نہ کرو, تمہارے لیے آخرت کا کوئی خوف نہیں. ہر ایک چیز سے تم نے ساری زندگی جس مالک پر فدا کی, خبرو مت, تمہارے کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. اور ولا تحزنو, اور دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو, یہ تو ایک فانی اور دنی چیز تھی, چھوٹنے والی چیز تھی, اب تمہیں ہم غیر فانی لذتیں دیں گے. وہ کیا ہے؟ وابشرو بالجنہ, جنت کی بشارت, کنتم توعدون, جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا, اور نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ, جس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے, ارے کان میں کہے کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست, آخرت میں بھی دوست ہیں. اور جنت میں کیا ملے گا؟ ولکم فی ما تشتہی انفسکم, جس کی تم اشتہا کرو گے, ولکم فی ما تدعون, اور جو تم سوال کرو گے. یعنی ایک نعمت ہوتی ہے اضطراری اور ایک نعمت ہوتی ہے اختیاری. استراری اور اختیاری, ایک اچانک تمہیں خیال آیا, ارے دنیا میں ہمیں ایسا ہوتا تھا, فلاں چیز کھاتے تھے, وہ سامنے آ جائے گی. اور ایک ہوگا, اللہ میاں ذرا بہت دن ہو گئے, ذرا کچھ آم کا مزہ چکھائیے, دنیا میں ایسا میٹھا لذیذ آم آپ نے کھلایا, ذرا کچھ مزہ چکھائیے, وہ بھی ملے گا. جو مانگو گے وہ بھی ملے گا, جو بلا ارادہ آئے گا وہ بھی تمہیں ملے گا. اور کیا ہوگا؟ عجیب بات یہ فرمایا, میرے مرشد فرماتے ہیں, نزلا من غفور رحیم. نزل مانے مہمانی کے, یعنی اللہ تعالیٰ مہمانی فرمائیں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفت نازل کی, غفور اور رحیم. وجہ کیا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے تمام ناموں کو چھوڑ کر دو صفتیں نازل کی, غفور اور رحیم. غفور مانے بخشنے والا, اور رحیم مانے رحمت والا. تو پتہ ہی چلا ہم بخشتے کیوں ہیں, اپنی شان رحمت کی وجہ سے. یہ نہ سمجھنا تمہارا کمال ہے, ہم اپنی شان رحمت سے تم کو بخشتے ہیں. لیکن یہ دو نام کیوں نادل کیے؟ کیوں؟ مہمان کی جو عزت ہوتی ہے وہ میزبان کی عزت ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے بطور مہمانی کے فرمایا کہ دیکھو, تم مہمان بن کے کھانا, ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تم نے گناہ کیے تھے اب تم کو شرم آ رہی ہو. جیسے کوئی آدمی پہلے کبھی دشمنی رہی ہو, کسی کے ساتھ دشمنی کرتا رہا ہو, پھر اس سے دوستی ہو جائے, وہ کہے اچھا ہو میرے گھر میں آؤ, تو سوچے گا دیکھو یار یہی آدمی تھا جس کی میں غیبتیں کرتا تھا اور جس کی دشمنی کرتا تھا, یہ تو کتنا کریم مالک ہے. اس کو حیا ہی کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم حیا مت کرنا, ہم تم مہمان ہو اور مہمان کی عزت تو میزبان کی عزت ہوتی ہے. اس نے نزول سکھا دیے, نزول نازل فرمایا اللہ اکبر کہ تم ہمیں, ہم تمہیں یہ نہیں چاہتے کہ تم شرمندگی کے ساتھ جنت کی نعمت کو استعمال کرو, ہم یہ نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مہمان بن کے رہو اور مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہوتی ہے. اس نے غفور رحیم فرما دیا کہ دیکھو ہم غفور ہیں, ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا اپنی شان رحمت کی وجہ سے, اب تم کیا مہمانوں کی طرح سے اکرام کے طور پر تم عزت کے ساتھ یہاں رہو اور عزت کے ساتھ ہماری نعمتوں سے لطف اندوز ہو. اور یہ نعمت کس چیز میں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اللہ تعالیٰ کے عوامر اور نوائی سے بچے, عوامر پر عمل کرے, نوائی سے بچے اور ساری زندگی جان کی بازی لگا دے مرتے دم تک کیسے رہے. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت سے ایک شخص نے یہ بات عرض کی, ایک عورت نے حضرت کی تعریف کی, آپ رونے لگے. اس نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے, میں تو آپ کی تعریف کرتی ہوں, آپ روتے ہیں. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تمہاری تعریف مرنے کے بعد میرے کام نہیں آئے گی. ایمان کی سلامت بلبے کو اور بڑے, جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا, احسن تو بری چستی ہو چالاکی ہے ماں, تب میں کہوں گا واہ عبد القادر تو کتنا ہوشیار چلاک تھا کہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ استقامت کی دولت عطا فرمائے. عرض کر دیا استقامت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر جمے رہنا, جان کی بازی لگا دینا, نافرمانی سے بچنے میں ہو یا نیک کام کرنے میں ہو, برادری خاندان ملک قوم زمانہ کسی کی پرواہ نہ کرے, صرف اللہ کو راضی اور خوش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے برادری خاندان ناراض ہو جائے تو اس برادری خاندان کی ناراضگی کو برداشت کرے, لیکن اللہ اور رسول کی ناراضگی کو برداشت نہ کرنا, یہ استقامت ہے. اور کیسے ملے گی؟ صحبت اہل اللہ ایک, اور دوسرا دعا مانگے ہر نماز کے بعد, چاہے مانگ لے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس دل بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے, اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ آپ نے جو ذکر کی مجلس پر چار انعامات کا وعدہ فرمایا کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں, یا اللہ فرشتے اس نعمت کو ہمیں عطا فرما اور فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق عطا فرما اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے. یا اللہ ہمیں وہ خاص رحمت عطا فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر آپ کے فرما بردار بن جائیں, اور یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما, اپنی محبت اور اپنا تعلق کے خاص عطا فرما, غیر اللہ کی گندگی سے ہمارے دلوں کو بچا لیجئے, ہر گناہ نافرمانی سے ہم کو بچا اور گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ اے کریم مالک بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو استقامت کی دولت عطا فرما, ایسا قرب ایسی لذت اور اپنی قربت کا محبت کا ایسا مزہ عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے. یا اللہ ہم حرام لذت کو درامت نہ کریں. یا اللہ ہم سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کا بہانہ بن جا دیجیے, اور اس کو ہماری یا اللہ بڑوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے, وسیلہ عافیت بنا دیجیے. اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم تقبل بهذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الحي الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.